الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. واقعہ ہجرت کے سلسلے کی 11ویں موجودہ سال کی 14ویں اور مجموعی اعتبار سے سیرت پیغمبر اسلام کے عنوان پر 59ویں تقریر ہے کہ جسے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہجرت کا خالی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ 11 تقاریر ہو گئی اور بظاہر آج بھی یہ بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ اپنے اختتامی منازل تک پہنچے, جبکہ اگر ہم ذرا بھی تفصیلات میں چلے جاتے, ہجرت کا پس منظر, ہجرت کا فلسفہ, ہجرت کا پیغام اور قیامت تک کے لیے ہجرت کی وجوہات, تو خدا معلوم کتنی تقاریر ابھی مزید اور کرنا پڑتی. یہ تو بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ واقعہ ہجرت تاریخ اسلام کا اور سیرت رسول کا ایک اہم ترین واقعہ ہے. خود اس کی تفصیلات 11 تقاریر میں آنا یہ بتا رہا ہے کہ کتنے زیادہ مختلف پہلو ہیں, کتنے زیادہ واقعات پیش آئے اور کس کس انداز سے اس واقعے پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن وقت کے اختصار کو دیکھتے ہوئے یہ یاد دہانی کرا دی جائے کہ گزشتہ تقریر میں بات اس منزل پر پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام مدینے کے قریب پہنچ گئے, خبا کی بستی میں پیغمبر نے قیام کر لیا, پیغمبر اسلام کے ساتھی نے پیغمبر کو خدا حافظ کہہ کے مدینے کے ایک محلے میں اپنے دوست کے گھر میں ڈیرا جمایا. پیغمبر اسلام باوجود اپنے ساتھی کے اصرار کے کہ جب آپ مدینے کے اتنا قریب آ گئے ہیں تو آگے بڑھ کے شہر مدینہ میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے, بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی علی کا انتظار ہے, اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں, علی آ ہی نہیں سکتے ہیں, آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے. اس دوران پیغمبر اسلام کلثوم بن حضم سردار قبا کے مکان میں رات کو ٹھہرتے ہیں اور دن کے وقت اس مکان سے متصل ایک سردار صحاب ابن خیثمہ کا مکان ہے جہاں پہ اپنی نشست جماعتیں ہیں. آنے والوں کو آہستہ آہستہ اسلام کی تربیت دی جا رہی ہے. قبا پہنچتے ہی پہلا کام جو پیغمبر اسلام نے انجام دیا وہ یہ کہ اوس و خزرج کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا. ادھر مکے کی سرزمین سے مولا کائنات اپنے پہلے فریضے کو انجام دینے کے بعد ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں. امانتیں ادا کر دی گئیں. ابو سفیان کے بیٹے حنزلہ کا دھوکہ اور فریب ظاہر ہو گیا. حنزلہ کا غلام محلہ علی کے ہاتھ سے قتل کر دیا گیا. جوانان قریش نے اس کے لاشے کو دیکھ لیا. اب علی بھی انتظار کر رہے حکم رسول کا. پیغمبر اسلام نے قبا پہنچتے ہی اپنے قاصد ابو واقف کو ایک خط لکھ کے مکے کی جانب روانہ کیا. قاصد تیزی کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا مکے میں پہنچا. خط میں پیغمبر اسلام کی ہدایت تھی کہ اے علی, اب تم خواتین کو اپنے ساتھ لے کے مدینے کی جانب آ جاؤ. بنی ہاشم کے کمزوروں میں بھی اگر کوئی تمہارا ساتھ دینا چاہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آنا. مولا کائنات نے خاندان بنی ہاشم کی تمام خواتین خصوصاً پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اور اپنے بڑے چچا زبیر کی بیٹی فاطمہ اور اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کو بتا دیا کہ آج رات ہماری روانگی ہے. بنی ہاشم کے بزرگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا. مکے کے باہر ایک جگہ ہے زیت ہوا, وہ مقام طے پا گیا کہ شام کے وقت سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ قافلہ چلے گا. پیغمبر اسلام کا قاصد بھی جس کا نام ابو واقف ہے, جو راستوں سے بخوبی آگاہ اور واقف ہے, واپسی کے سفر میں اس قافلے کے ساتھ ہے. اور پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کی کنیز ام ایمن کی, وہ بیٹے کہ جن کی وجہ سے ام ایمن کہلائیں, یعنی وہ بیٹے جن کا نام ہی ایمن ہے, وہ بھی سفر میں مولا کے ساتھ ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے چاند میرا مولا خاندان بنی ہاشم کی مقدرات کو لے کے محلہ بنی ہاشم سے زودوا کے مقام پر پہنچا, وقت مقررہ تک آنے والوں کا انتظار کیا اور اس کے بعد یہ مختصر کا قافلہ روانہ ہوا. اس قافلے کے اونٹوں کو چلانا ابو واقف کی ذمہ داری ہے. یہ بیچارہ ایک قاصد ہے, ایک پیغمبر ہے, اس لیے گھبرا بھی رہا ہے, ڈر بھی رہا کہ قریش کہیں پیچھا نہ کرے, اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ اونٹوں کو دوڑاتا ہوا لے جا رہا ہے. مولا کائنات کی منظر دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے ابو واقف یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اے علی, دشمنوں کے شہر سے ہم نکل کے جا رہے ہیں اور کسی بھی وقت دشمنوں کے ہمارے تعاقب میں آنے کا امکان. مولا کائنات نے کہا, اے ابو واقف کوئی فکر و پریشانی نہ کرو, اس وقت علی تمہارے ساتھ ہے اور پیغمبر اسلام غار طور میں مجھے یہ پیغام دے چکے. یہ وہی جملہ پیغمبر کا جسے ابن تیمیہ نے غلط نتیجہ نکالنے کے لیے شب ہجرت سے جا کے ملا دیا تھا کہ یا علی لن یصلوا بعد الیک قریحا, اے علی آج کے بعد اب یہ قریش مکہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اے ابو واقف آرام آرام سے چلو, ضعیف خواتین ہیں, عورتیں ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ اونٹ کو دوڑانا مناسب نہیں. لیکن ابو واقف بار بار ڈر کے مارے پیچھے دیکھتا جا رہا اور اس کا خطرہ صحیح ثابت ہوا جب مکے سے چند میل کے فاصلے پر زجنان نامی ایک بستی تک یہ قافلہ پہنچا. ایک مرتبہ 10 قریشی نوجوان گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, جن کے قیادت حارث ابن امیہ کا غلام جنح کر رہا. یہ جنح وہ غلام ہے کہ جو مکے میں اپنی بہادری اور سواری اور تلوار چلانے کی مہارت میں خاصا مشہور ہے. جیسے ہی اس نے مولا کائنات کے قافلے کو دیکھا, دور سے آواز دی کہ خبردار, اے ہمارے دشمنوں, تم ہم سے بچ کے نہیں جا سکتے. ابو واقف اور گھبرا گیا, ہاتھ پاؤں پھول گئے. مولا کائنات نے کہا کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اونٹوں کو بٹھا دو. اس لیے کہتا نہ کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو گھبرا کے یہ اونٹ بھاگے اور خواتین کو کوئی ضرر پہنچ جائے. اونٹوں کو اطمینان سے بٹھا دیا گیا. مولا نے مزید احتیاط کے طور پر ان خواتین کو اونٹوں سے اتارا. ابو واقف اور احمد کھڑے یہ منظر دیکھ رہے کہ آنے والے ایک یا دو نہیں, کیونکہ ابھی تک مولا کائنات کی وہ شجاعت جو میدان جہاد میں ہے مکے والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی. اس اعتبار سے ان کو یہ اندازہ نہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ 11 آدمیوں کے مقابلے میں ہم دو تو جنگ کر ہی نہیں سکتے, یا اکیلا کیا مقابلہ کرے گا. مولا کائنات تلوار کو لہراتے ہوئے آگے بڑھے, رجت پڑتے جا رہے کہ جس نے خدا سے بھروسہ کیا اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جس کا مددگار خدا ہو گیا تو خدا بہترین آن و مددگار ہے. اور ایک مرتبہ ان 11 شہ سواروں کو روکا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ؟ عارف ابن امیہ کا غلام آگے بڑھ کے کہتا کہ اے علی, تم نے کیا خیال کیا؟ کیا ہم ان عورتوں کو مکے سے مدینہ جانے دیں گے؟ ہماری زندگی میں یہ ممکن نہیں. مولا کائنات نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ تم کیا کر لو گے؟ کہا کہ ہم تمہارا راستہ روکیں گے, اور اگر تم پھر بھی نہ مانے تو ہم تمہیں قتل کر کے اپنے مجرموں کو واپس لے جائیں گے. بس ایک مرتبہ علی کو جلال آیا, تلوار کو لہراتے ہوئے جو رجت پڑتے ہوئے آگے بڑھے کہ خبردار اس کے راستے میں نہ آنا, کہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے اپنے خون کہے کہ قطرہ بہانے کو تیار. ہاں
وہی اس کے راستے میں آئے تو جسے اپنی گردن کٹوانے کا اور اپنا خون بہانے کا شوق ہے یہ کہہ کے تلوار چلائی. جناح جو آگے آگے اور بہت بڑھ بڑھ کے بول رہا کیونکہ اسے پتا کہ اگر میں ان خواتین کو واپس لے گیا تو میرا آقا خوش ہوگا, کم سے کم جو مجھے انعام دے گا وہ آزادی کا تحفہ ہوگا. مگر علی کی تلوار چلی, اس کا سیدھا بازو کٹ کے زمین پہ گر پڑا. اس نے دیکھا کہ آزادی لیتے لیتے میں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہوں, گھبرا کے پیچھے ہٹتا اور کہتا ہے کہ اے علی جاؤ, ہمیں ہماری جان بخشی کرو اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو, جاؤ اب ہم واپس چلتے ہیں. یہ کہہ کہ ایک مرتبہ وہ واپس ہوا. میرے مولا نے کہا تم جا تو رہے مگر صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی کسی سے ڈرا نہیں اور خوفزدہ نہیں ہوا. آج کی رات میں یہاں سے حرکت ہی نہیں کروں گا, ساری رات یہاں قیام کروں گا تاکہ اگر تمہیں مزید ساتھی اور مدد لے کے آنا تو تمہارے دل میں مقابلے کی حسرت نہ رہ جائے. اور ابو واقد اور ایمن دونوں سے کہا کہ اب ہمیں ساری رات یہیں پہ ٹھہرنا, ساری رات یہیں پہ قیام کرنا, رات گزارنا. اگر ایک عام انسان ہوتا تو اس کے رات گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا, مگر یہ علی ایک طرف دشمنوں کو چیلنج دے چکے اور غجنان کی بستی میں, فقط اس لیے کہ اگر تمہارے دل میں حسرت ہے مقابلے کی تو لے کے آؤ اپنے مددگاروں کو. علی قیام کر رہے ہیں مگر کس طرح قیام کر رہے ہیں کہ فوراً مصلی کو بچھایا اور ذکر خدا میں مشغول ہو گئے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. اور ساری رات ایک طرف علی کو راہ خدا میں جہاد کا انتظار اور دوسری طرف میرا مولا یہ ساری رات عبادت سے گزار رہا. یہ سبقِ داری کہ جس میں ساری رات عبادت کی جاتی ہے یہ سنت رسول و آل رسول ہے. اور جب اس رات یہ رات اختتام کو پہنچی تو اب اس کے بعد مولا کائنات نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا, مگر طریقہ کار یہی بنا لیا کہ دن بھر سفر ہوتا ہے اور رات بھر جو آرام کیا جاتا تو علی اور فاطمہ یہ دونوں مصلح عبادت کے مشغول ہوتے ہیں, باقی قافلہ باقی خواتین آرام کرتی. تو نہ کہ قبا کی بستی میں جہاں پیغمبر اسلام اپنے خاندان کے مختصر سے قافلے کا انتظار کر رہے ہیں, اس قافلے کے آنے سے پہلے جبرائیل امین پہنچتے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 195 کو لے کے حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, اس ہجرت کے راستے میں اس ہجرت کے دوران علی اور فاطمہ کا عمل پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی یہ 6 آیتیں ان کی شان میں نازل ہو رہی ہیں. اور ان میں سے آیت نمبر 191 وہ جسے میں نے آج کی تقریر کے ابتدا میں تلاوت کیا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. قرآن کہہ رہا کہ وہ لوگ جو ذکر خدا کرتے ہیں, کھڑے ہو کے کرتے ہیں, بیٹھ کے کرتے ہیں اور لیٹ کے کرتے ہیں, قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, حالت قیام میں حالت قعود میں اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کے ذکر خدا کرتے ہیں. یہ عبادت کا ایک حصہ. اچھا, اسلامی عبادت کی دو چیزیں ضروری, ایک طرف یہی ذکر خدا جو کبھی نماز کبھی قرآن اور کبھی دعاؤں کی تلاوت بنتا, اور ساتھ ساتھ اب دیکھیں یہی آیت بتا رہی, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور ساتھ ساتھ وہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش پہ غور بھی کرتے جاتے, معرفت در سے توحید در سے خدا یہ حاصل کرتے جاتے. ویتفکرون یہ بھی اسلام کی ایک عبادت ہے, نماز اپنی جگہ, تلاوت قرآن اپنی جگہ, تلاوت دعا اپنی جگہ, مگر ساتھ ساتھ معرفت خدا بھی ہونا چاہیے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور کرتے اور کہتے ہیں کہ سبحان ربنا ما خلق هذا باطلا, اے ہمارے پروردگار تیری ذات پاک ہے, تو نے یہ زمین و آسمان بیکار و فضول پیدا نہیں کیے, ضرور اس کا کوئی مقصد ہے. فقنا عذاب النار, بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 وہ آیت کے جسے نماز کے قنوت میں پڑھنے کی بھی بڑی تاکید آئی ہے, ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم, پروردگارا ہم نے سنا ایک آدمی آواز دے رہا ہے ایمان کے لیے اور کہہ رہا ہے ان آمنوا بربکم, اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تو اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں صاحبان احسان اور نیکی کے ساتھ وفات عطا کر. اور پھر سورہ اس سورے کی 194 نمبر کی آیت، اس میں علی کی تیسری دعا ہے اور پھر قرآن کا نتیجہ آیت نمبر 195. بس تجاب لہم ربہم، بس ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. جو شب ہجرت علی اور فاطمہ مصلی پر بیٹھے ہوئے ایک طرف ذکر خدا کر رہے، دوسری طرف معرفت خدا کر رہے، زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کا تذکرہ کر رہے اور یہ تین دعائیں مانگ رہے جو سورہ آل عمران میں آیت 192، 193 اور 194 میں آئیں، یہ تین دعائیں جس کا قنوت میں پڑھنے کا بھی حکم ہے. اور آیت نمبر 195 میں پروردگار نے اعلان کیا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے رب نے اعلان کیا انی لا ازیو عمل عامل منکم من ذکر و انثی، کہ اے دنیا کے انسانوں تم میں جو بھی نیکی کرے گا تمہارا پروردگار کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. جو گہیر کہہ رہے اللہ کے رسول، یہ مرد کا لفظ ذات علی کے لیے آیا، یہ عورت کا لفظ ذات فاطمہ کے لیے آیا. یہ 6 آیتیں جو پروردگار نے راستہ ہجرت میں، طریق ہجرت میں، ہجرت کے راستے میں علی اور فاطمہ کی شان میں نازل کی ہیں، اس لیے کہ پورے سفر میں علی اور فاطمہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ دن بھر منزل طے کی جاتی ہے اور رات بھر نیند یا آرام نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور توبہ کا اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ مختصر کا قافلہ قبا کی بستی میں داخل ہو گیا. پیغمبر اسلام اتنے بے چین تھے کس قافلے سے، یہ چھوٹا سا قافلہ. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریر میں آپ نے سنا تھا کہ مدینے والے پیغمبر کا کیسا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور آج یہ ہم سن رہے ہیں کہ پیغمبر خود کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قبا کے تمام صاحبان ایمان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر اسلام کو علی اور فاطمہ کا انتظار. اسی لیے جیسے ہی علی نے قبا کی بستی میں قدم رکھا لوگوں نے دوڑ کے بتایا اللہ کے رسول علی آ گئے، علی اس بستی میں داخل ہو گئے. اور اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ علی بہت آہستہ آہستہ چل رہے، ان کے پاؤں سخمی نظر آتے. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ تیزی سے اپنے مکان سے باہر آئے اور علی کے استقبال کو رسول چل رہے ہیں. ایک مرتبہ خدا کی سرحد پر پیغمبر نے علی کا استقبال کیا، دیکھا زعفان پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں، دونوں پاؤں بے انتہا زخمی ہیں. ایک خیبر کا مقام تھا جہاں پیغمبر اسلام نے علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، اور ایک خدا کی بستی ہے جہاں پیغمبر نے جھک کے علی کے ان پیروں میں لعاب دہن لگایا. اور ایک مرتبہ علی کے دونوں پاؤں جو اس طویل سفر کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے، مگر پیغمبر کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ فوراً دونوں پاؤں صحیح ہوئے. لیکن پھر بھی پیغمبر نے کہا کہ 3 دن یہاں اور قیام کرو تاکہ تمہاری تھکن اتر جائے. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت ہے کہ نہیں، پیغمبر نے کہا علی اور فاطمہ آ گئے، اب میں بھی قمید خبا میں نہیں رہوں گا، چلو مدینے کی جانب چلیں. بہرحال پہلی روایت صحیح ہو یا دوسری، علی اور فاطمہ کی پیغمبر اسلام سے ملاقات کرنے کے بعد پیغمبر نے خدا کے میزبانوں کو خدا حافظ کہا. اس سارے قبیلے نے بڑی مایوسی کے عالم میں کہا اللہ کے رسول، ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ جب آ گئے ہمارے یہاں تو ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، آپ یہیں پہ قیام کریں. پیغمبر نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، حکم خدا میرے لیے کچھ اور ہے، مجھے خدا سے جانا ہی ہے. کہا اللہ کے رسول، پھر کم سے کم اپنی کوئی ایسی نشانی دے کے جائیے کہ ہمیں یہ فخر کا موقع ملے کہ ہم پیغمبر اسلام کے پہلے میزبان تھے، پہلے پیغمبر نے ہمارے یہاں قیام کیا. تو تاریخ میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی اونٹنی کو حکم دیا، پیغمبر کی اونٹنی کھڑی ہوئی اور ایک چکر لگایا پیغمبر کی اونٹنی نے. جس زمین کے جس ٹکڑے میں یہ اونٹنی گھومی، پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ سے وہاں پہ بنیاد رکھی اس مسجد کی جو آگے چل کے مسجد قبا کہلائی اور جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں بڑی شان کے ساتھ ہوا، لمسجد اسسط علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی وفیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ حق ہے، زیادہ حق ہے کہ تم اس میں جا کے نماز پڑھو، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کرتے ہیں اور اللہ طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تبھی معصوم کی حدیث آئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک حج اور عمرے کا جو اللہ نے قبول کر دیا ایسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ مدینے کی زیارت کو جانے والے چاہے حج کے ارادے سے جائیں یا عمرے سے، مسجد قبا کی زیارت کو کبھی فراموش نہ کریں۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے یہ پہلا تحفہ عطا کیا قبا والوں کو اپنی اونٹنی کے ذریعے سے، اور پھر کہا کہ اب میں مدینے جا رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، قافلہ چلا، قبا والوں نے انتہائی غم اور علم کے عالم میں پیغمبر کو خدا حافظ کہا، مگر جس نے ہمت تھی یعنی جتنے نوجوان تھے وہ سب پیغمبر کی سواری کے ساتھ ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے روک دیا، کہا کہ تم یہی قیام کرو، جب میرا حکم آئے گا تب مدینے میں آنا، کیونکہ پیغمبر اسلام جس انداز سے مدینے میں آنا جانا چاہتے اس میں اتنا بڑا مجمع مناسب نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب پیغمبر چل رہے ہیں، قبا سے لے کر مدینے تک پورا راستہ چھوٹے چھوٹے قبیلے، چھوٹے چھوٹے خاندان جہاں سے پیغمبر گزرتے اور لوگ دیکھتے ہیں پہلی خواہش اللہ کے رسول آپ یہیں ٹھہر جائیے، ہمارے لیے اس سے بڑا خوش قسمتی کا کوئی دن نہیں ہوگا۔ مگر پیغمبر کہتے ہیں خلو سبیلہا بابورا، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اسے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہاں پہ میں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مجبورت حکم رسول سنتے لوگ سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ قبا سے مدینہ آج تقریباً 10 منٹ کا راستہ، صرف 3 میل کا فاصلہ، مگر اس زمانے کے حساب سے کہ جب سواری بھی اونٹ کی تھی اور یہ اونٹ بھی اپنی پوری رفتار سے نہیں آہستہ آہستہ چل رہا، سڑکیں بھی آج کی طرح کی نہیں بلکہ پہاڑیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، کہیں چڑھائی ہے کہیں اترائی، کئی گھنٹے لگے پیغمبر اسلام کو۔ اور اس پورے سفر کے دوران جو قبا سے لے کے مسجد النبوی تک کا ہے، ہر قبیلے نے پیغمبر اسلام کو پیشکش کی سوائے ایک قبیلے کے۔ چلتے چلتے راستے میں عبداللہ ابن ابی کا قبیلہ بھی آ گیا۔ یہ عبداللہ ابن ابی وہی شخص ہے کہ جو اسلام سے پہلے اپنی قوم کا شریف ترین اور اپنی قوم کا عادل ترین شخص تھا، ساری قوم اس کی شرافت و عدالت کو مانتی تھی، بلکہ اس کے دشمن بھی اس کو مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اوس و خزرج نے مل کے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنا ایک سردار بنائیں جو دونوں قبیلوں میں حکومت کرے۔ عبداللہ ابن ابی کا نام منتخب کیا گیا اور دیر فقط اس میں لگ گئی کہ وہ جو سونے کا تاج بنا تھا اس میں لگانے کا ہیرا نہیں مل رہا، کہ اس دوران پیغمبر اسلام کا نام مدینے میں پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن ابی پہلے سے جلا بھنا بیٹھا ہوا اور جب اس نے یہ منظر دیکھا، چھوٹی چھوٹی بستیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، عبداللہ ابن ابی نے یہ منظر دیکھا کہ میری بادشاہت تو خاص میں ملتی چلی جا رہی، اب تک اسے توقع تھی کہ شاید قریش مکہ اپنے اس مجرم کو آنے ہی نہ دے اور میں پھر بادشاہ بن جاؤں گا، لیکن نہیں، یہ تو آج عجیب منظر نظر آ رہا کہ وہ یہاں پہنچ گیا اور ایسے شاندار استقبال کے ساتھ کہ ہر قبیلہ اسے روکنے کی تیاری کر رہا۔ یہ کون سا دن آ گیا کہ اب مدینہ جہاں اوس و خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے مگر اس کے استقبال میں دونوں شانہ بشانہ چل رہے ہیں، چنانچہ اپنی عداوت کو، اپنی دشمنی کو، اپنی نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے جب پیغمبر کا اونٹ اسی بستی کے قریب سے گزرا تو ایک مرتبہ ناک سے کپڑا رکھے وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ گرد و غبار کا بادل تو بلند ہو رہا، جب سواریاں چل رہی اور ہر بستی والے کہہ رہے اللہ کے رسول یہاں اتر جائیے، اللہ کے رسول ہمارے یہاں اتر جائیے، اور وہ کہتا کہ تمہیں بلایا کس نے، تم اپنی قوم کو اشتراک اور انتشار میں برپا کر کے اب جھگڑا ڈلوانے کے لیے ہمارے شہر میں آ گئے، میری بستی سے نکل جاؤ، جا جاؤ انہی کے پاس جن کو تم نے دھوکہ دے کے اپنا غلام بنا لیا. ہم تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں. انہی کے پاس جاؤ کہ جن کو تم نے دھوکہ دیا ہوا. سعد ابن عبادہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب قریش مکہ کو اطلاع ملی تھی کہ رات کے وقت مدینے والوں نے پیغمبر اسلام کی مدد کا وعدہ کیا تو اگلے صبح انہوں نے چھاپا مارا. باقی سارے مدینے والے تو نکل گئے تھے حج کے میدان سے. سعد ابن عبادہ ان کے ہاتھ لگ گئے تھے جنہیں پہلے غزو خوف کیا گیا. بہرحال یہ بھی ایک بڑے سردار اور بعد میں مولا کائنات کی محبت میں مرتے دم تک ثابت قدم رہے. وہ اسی عبداللہ ابن عبی کے قبیلے سے تعلق رکھتے. گھبرا کے وہ آگے بڑھے. بھائی ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام ناراض ہو جائیں. بھائی ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام ہماری بستی سے تیزی سے گزر جائیں. گھبرا کے کہا اللہ کے رسول یہ فقط عبداللہ ابن عبی اور اس کے خاندان والوں کی شرارت ہے. ہم آپ کے راستے میں اپنی آنکھیں مٹانے کو تیار ہیں کیونکہ یہ ہمارا بادشاہ بننے والا تھا. اس کی بادشاہ چھن گئی ہے اس لیے یہ اس قسم کے جملے کہہ رہا. پیغمبر اسلام تو خاموش رہے مگر پروردگار کو وہ بستی پسند نہ آئی جہاں کہ ایک شخص نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے. چنانچہ روایتوں کا جملہ کہ یہ قافلہ تو چلا گیا مگر عبداللہ ابن عبی یہ آپ کو معلوم ہے کہ خدا مغرور اور متکبر کو شکست دیتا ہے ہمیشہ انتہائی حقیق اس کے ذریعے سے. جو آدمی اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا اتنی ہی چھوٹی موت اس کو دی جاتی. ابراہ کا خاتمہ مسور کی دال کے برابر کنکروں نے کیا تھا. نمرود کا خاتمہ مچھر نے کیا تھا. عبداللہ ابن عبی اور اس کے ہم خیال لوگ جو اس بستی میں ہیں پروردگار نے ان پر چوٹیوں کا عذاب بھیجا اور اس کثرت کے ساتھ ان کے گھروں میں چوٹیاں نکل کے آئیں. بظاہر وہ چوٹی جو انسان کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی ہے لیکن جب لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نکلائیں. کھانے کی جو چیز اٹھائیں چوٹیوں سے بھری ہوئی. کپڑا پہننا چاہیں چوٹیوں سے بھرا ہوا. بستر پہ لیٹنا چاہیں چوٹیاں ہی چوٹیاں. پانی کا گلاس اٹھائیں چوٹیوں سے بھرا ہوا. یہی حقیر سی مخلوق اگر واقعاً کبھی اس طرح انسان کے پیچھے لگ جائے تو عبداللہ ابن عبی جو اپنے آپ کو مدینے کا بادشاہ سمجھ رہا ان چوٹیوں کے عذاب سے اتنا گھبرایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ اس پوری بستی کو چھوڑ کے چلے گئے اور وہ پورا محلہ ویران ہو گیا. جہاں شان رسالت میں گستاخی کرنے والا رہتا تھا اب یہ دونوں مدینے منتقل ہو گئے عبداللہ ابن عبی اور اس کا خاندان. بہرحال پیغمبر اسلام تو خاموش رہے لیکن پروردگار اپنے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور قافلہ آگے بڑھ رہا اس ایک واقعے کو چھوڑ کر ہر جگہ پیغمبر اسلام کا استقبال ہی کیا گیا اور ہر ایک نے کہا اللہ کے رسول جیسا کہ آپ نے سنا کہ پیغمبر کی اونٹنی کو گھیر کے کھڑے ہو گئے. جیسے آج گاڑی کا راستہ روک لیا جاتا اللہ کے رسول ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے آپ کو ہمارے یہاں قیام کرنا. بہرحال پیغمبر اپنی اونٹنی کے راستے کو خلد و سبیلہ کہہ کے کھلواتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ چلتے چلتے دوپہر کا وقت آ گیا. یہ قافلہ خدا سے صبح کو نکلا. میں نے عرض کیا فقط 3 میل کا فاصلہ جہاں بیٹھے یہاں سے سولجر بازار بھی ذرا زیادہ دور ہوگا اس سے بھی کم فاصلہ مگر راستہ ایسا قبیلے اتنے زیادہ اور ہر جگہ لوگوں کی خواہش اتنی زیادہ اتنا رک رک کے یہ قافلہ چل رہا کہ دوپہر تک آدھے راستے میں پہنچ پایا. دوپہر کا وقت جو آیا تو نماز ظہر کا وقت آ چکا تھا. معراج کے واقعے کے بعد جو ہجرت کے واقعے سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا 5 نمازیں واجب ہو گئی تھی تو ظہر کی نماز کا وقت آیا. چنانچہ جو لوگ اس وقت تک پیغمبر کے ساتھ ہیں اور جس جگہ پیغمبر پہنچے تھے یہ قبیلہ کا قبیلہ بنو طالب پیغمبر نے اپنی اونٹنی کو رکوا دیا. وقت نماز آ گیا ہے اب بھلے وقت میں نماز پڑھی جائے گی مگر آج پیغمبر نے نماز ظہر نہیں پڑھی کیونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے نماز جمعہ پڑھی اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا. یہ اکثر میں نے عرض کیا ہے ان تقاریر کے سلسلے میں. ویسے علماء کرام اور ہمارے ذاکرین عظام کو بیان کرتے ہی رہتے کہ ہمارا قطعاً وہ عقیدہ نہیں کہ جو بعض مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا کہ جس میں رسول کو فقط معذلہ ایک داخیہ یا خاطر سمجھا جاتا کہ خود پیغمبر کو کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا. جتنی آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں باقی پیغمبر بھی لا علم و جاہل. ہمارا عقیدہ یہ کہ پیغمبر پورے قرآن کا علم رکھتے تھے ہر چیز کے بارے میں پیغمبر کو معلوم تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ کس موقع پہ کیا حکم آنے والا. اسی لیے سیرت رسول کو آپ انتہائی توجہ سے اگر سن رہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن میں حکم بعد میں آیا, پیغمبر نے وہ طریقہ پہلے اختیار کر لیا. خود نماز جمعہ مدینے میں کتنے سالوں کے بعد اس کا حکم سورہ جمعہ میں آیا, مگر ابھی پیغمبر شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے, رک گئے. آج جمعہ کا دن ہے, نماز ظہر نہیں ہوگی بلکہ نماز جمعہ ہوگی, اور پیغمبر اسلام نے نماز جمعہ کا حکم دیا. اچھا, مسلمانوں میں اس سے پہلے جمعہ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا, لوگ سمجھے کہ یہ کام نماز ہوگی. پیغمبر نے کہا نہیں, اس سے پہلے خطبہ ہوگا, اور یہ دو خطبے آج کے دو رکعتوں کا بدلہ بنیں گے. ٹھیک ہے, خود پیغمبر اسلام مسافر, اس لیے پیغمبر ظہر کی نماز قصر ہی پڑھتے, لیکن جو یہاں رہنے والے یہ تو ظہر کی نماز پوری پڑھتے. پیغمبر نے سب کو حکم دیا کہ نماز جمعہ پڑھو, اور یہ اس کا طریقہ. 100 آدمی اس جمعے میں شریک تھے, 100 کی تعداد آج آپ کو بہت ہی معمولی لگے گی, لیکن اگر اس زمانے کی آبادی کو ذہن میں رکھیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس سے اندازہ کر لیں کہ اس سے پہلے, اس واقعے سے پہلے, پیغمبر کے اعلان رسالت سے لے کر اس دن تک کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوئی تھی دنیا میں جس میں 100 آدمی جمع ہو سکے تھے, مگر اس 100 آدمی قبیلہ بنو سالم کے کچھ نوجوان وہ جو ہر ہر قبیلے سے پیغمبر کے ساتھ ہو گئے تھے, اور پیغمبر نے ان کو واپس نہیں دیا تھا. پھر پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا. مولانا مودودی اس خطبے کا تذکرہ یہ کر کے نظر انداز کر دیا کہ اس میں بعض ایسے جملے ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس خطبے کو معتبر نہیں مانتے, اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ اس خطبے کچھ ایسی قرآن کی آیتیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئی اس وقت تک نازل ہی نہیں ہوئی تھی, لیکن ہمارے نزدیک یہی تو اعجاز رسول ہے کہ پیغمبر اسلام قرآن کو نازل ہونے سے پہلے اپنے خطبے کے اندر اس قرآن کی آیتوں کو شامل کر رہے ہیں. جو آج پیغمبر اپنی زبان سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ کل آنے والے دن قرآن کی آیت بنے گی. یہ تاریخ اسلام کی اہم تقریروں میں سے ایک تقریر, اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ پورا خطبہ نہ سنیں مگر ایک مختصر سا اس کا خلاصہ سن لیجئے, کیونکہ پیغمبر کا خطبہ اور خطبہ جمعہ میں مستحب بھی ہے کہ اس کو دیکھ کے پڑھا جائے, اس لیے تھوڑی سی میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ کہ اسلام کا جو تصور آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا وہ اس اسلام سے کتنا مختلف ہے جو پیغمبر نے ابتدا میں پیش کیا تھا. میں نے اول تقریر سے آج تک کی کوشش کی کہ ان تمام خطبات کو مختصر کر دوں جو تقریر کے وقت کو بہت زیادہ لے لیں گے, مگر یاد ہوگا آپ کو کہ دربار نجاشی میں جعفر طیار کی پوری تقریر میں نے آپ کو سنائی تھی, کیونکہ وہ اسلام کا اولین تعارف تھا. مدینے والوں کے سامنے حج کے میدان میں پیغمبر نے جو تقریر کی تھی وہ میں نے آپ کو پوری سنائی تھی, اور آج ہجرت کرنے کے بعد اللہ کا رسول شہر مدینہ کی سرحد پہ کھڑا ہوا اور پہلا مسلمان مجمع اتنی بڑی تعداد میں پیغمبر کے سامنے. ذرا سنیں کہ پیغمبر اسلام کس مجمع کو, جس سے پیغمبر کو کام لینا, جس سے پیغمبر کو اپنا ساتھی بنانا, جس کی مدد سے اسلام کو پھیلانا, جس کی مدد سے بدر و احد کی لڑائیاں لڑنا, ایسے مجمع کو تو خیالی داغ دکھائے جاتے ہیں, جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں, جنت کی تصویر پیش کی جاتی, مگر اللہ کا رسول اسلام کی صحیح تصویر اپنے پہلے خطبے میں پیش کر رہا. علامہ مجلسی بہار الانوار میں اس خطبے کو نقل کر رہے جس سے دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. وقال الحمد للہ الذی احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستهدی. پیغمبر اسلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی میں حمد کرتا ہوں, اسی سے میں مدد مانگتا ہوں, اسی سے میں استغفار کرتا ہوں, اور اسی سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میری ہدایت کرے. وہ اؤمنو بہ, اور میں اسی اللہ کے ایمان لایا ہوں. ولا اکفرہ, اور میں اپنے پروردگار کا انکار نہیں کرتا ہوں, بلکہ وہ آدی من یکفرہ, جو اللہ کا انکار کرے میں اس سے عداوت رکھتا ہوں, میری اس کی عداوت. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدا والنور. کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کی, اس کے بعد پیغمبر نے کلمہ شہادتین پڑھا. میں خطبے کا ترجمہ تو آپ کو پورا سناؤں گا, عبارت مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ اس خطبے کے فوراً بعد جو واقعہ مجھے سنانا ہے وہ بہت لمبا, اور ہر صورت میں مجھے مکمل کرنا ہے وہ واقعہ. پیغمبر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کے بندے اور رسول جن کو اس نے ہدایت و نور والموعظہ اور واعظ و نصیحت کے ساتھ بھیجا, سب بھیجا, علی فترۃ من الرسل، جب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا، پھر اللہ نے اپنے اس رسول کو بھیجا، وقلت من العلم، اور لوگوں کے پاس علم کم ہو گیا تھا، وضلالت من الناس، اور لوگوں کی گمراہی بڑھ گئی، وانقطاع من الزمان وذنوب من الساعة وقرب من الاجل، قیامت قریب آتی جا رہی تھی اور موت لوگوں کے سامنے آ چکی. من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہی کامیاب ہوا، ومن یعصیہما فقد غوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، وفرط، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، وضل ضلالا بعیدا، اور اس نے بڑی گمراہی سے مول لیا. اوصیکم بتقوی اللہ، پہلا مجمع، پیغمبر اسلام کو کہنا چاہیے کہ آج میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آج میں تم سے وہ وعدہ کرتا ہوں. آپ نے سیاسی سربراہوں کی پہلی تقریر بھی سنی ہوگی، جتنے زیادہ اس کے اندر وعدے ہوتے، جتنے زیادہ مستقبل کے منصوبے بنائے جاتے. پیغمبر کہہ رہے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، یہ مدینے والوں کے سامنے پیغمبر کی پہلی تقریر. اگر آپ کے ذہن میں گزشتہ تقریریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ 72 آدمی پیغمبر کے پاس پہنچے تھے مدینے سے، انہوں نے سارے مدینے کو مسلمان بنا دیا. اب مدینے والے تڑپ رہے، وہ ہمارا محبوب ہے کہاں، وہ ہمارا رسول ہے کہاں، اور اس کے ایک ایک جملے کو سننا جا رہے. اور پیغمبر پہلی بات ہی یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وَإِنَّهُ خَيْرُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ مُسْلِمًا، بہترین نصیحت یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتا، اَنْ يَغُزُّهُ عَلَى الْآخِرَةِ، کہ وہ اسے آخرت کے لیے تیار کرے. بہترین نصیحت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے تیار کرے، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، اور اسے حکم دے اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا. فَحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِن نَّفْسِهِ، تب اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا. وَلَا أَفْضَلَ مِن ذَٰلِكَ الذِّكْرِ، اللہ سے ڈرنے سے بڑا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر خدا اس سے بڑا نہیں کہ انسان اللہ سے ڈرے. اور وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجْلٍ وَمَخَافَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوْنَ سِتٍّ عَلَىٰ مَا تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا اس کے لیے بہترین مددگار یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا، تمہارے دل میں خوف خدا نہیں، اللہ سے مطلقہ نہیں ڈر رہے اور سمجھتے ہو کہ آخرت ملے گی. پیغمبر کہہ رہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے، کیونکہ آخرت کو حاصل کرنے میں بہترین مددگار خوف خدا. ومن یصلح الذی بینہ وبین اللہ من امرہ فی السر والعلانیہ ولا یلوی بذلک الا وجہ اللہ یکن لہ ذکر فی عاجل امرہ وذکرا فیما بعد الموت، اور اگر کوئی آدمی اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کر لے، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی، سر اور علانیہ، اور وہ جو اپنے معاملے کو ٹھیک کر رہا اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی، اپنی شہرت نہیں، اپنا تقوی نہیں، اپنی بڑائی نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی، تو یہ چیز، یہ عمل کہ تم نے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دیا، دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا اور موت کے بعد یہ تمہارا بہترین ذخیرہ ہوگا، یہ بہترین دولت ہوگی جو تمہیں ملے گی. کون سی موت؟ سیما یا فخر المر الا ما قدم، جب ہر انسان محتاج ہوگا ان اعمال کا کہ جو اپنی زندگی میں روانہ کر چکا، اس وقت یہ بہترین تحفہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گا. وما کان من سوا ذلک یود لو ان بینہ وبینہا امدا بعیدا، اور اگر کسی نے اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک نہیں کیا تو موت کے بعد وہ امید کرے گا، دعا کرے گا کہ کاش اس کی اور موت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ آ جائے، مگر اس وقت یہ امید کام نہیں آتی. وَيَحْذُرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پھر تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اور پھر پیغمبر اسلام فرما رہے وَالَّذِي صَدَّقَ قَوْلَهُ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ لَا خُلْفَ لِلظَّالِمِ، اس اللہ پہ بھروسہ رکھو جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور اس کا قول سچا ہوتا، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں اپنی بات کہنے کے بعد، یہ قرآن کی بات کی آیت، میں اپنی بات کہنے کے بعد اس سے پھرتا نہیں اور میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. فاتقوا اللہ فی عاجل امرکم، تو اے اللہ کے بندوں اپنی دنیاوی زندگی میں خوف خدا کرو، فی السر والعلانیہ، چھپی حالت میں بھی اور کھلی حالت میں بھی. فانہ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرا
یکفر عنہ سیئاتہ، پروردگار نے اس کی برائیوں کو دور کیا، ویعظم لہ اجرا، اور اسے ایک اجر عظیم عطا کیا، ومن یتق اللہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ سے ڈرتا وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا، وان تقوى اللہ توقف مخطئ، اللہ سے ڈرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا، وتوفی عقوبته، اور اللہ کی طرف سے آنے والی سزا کو معاف کر دیا کرتا، وتوفی سخطه، اور اللہ کا عذاب برطرف ہو جاتا اگر کوئی اللہ سے ڈرے، یہ تین وعدے پیغمبر اسلام نے کیے، وان تقوى اللہ تبیض الوجوہ، اور اللہ سے ڈرنا تمہارے چہرے کو نورانی کرے گا، وترف الرب، تمہارا پروردگار تم سے راضی ہوگا، وترف الدرجہ، اور تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا، خود کے حصے تم، دنیا سے اپنا حصہ لو، لیکن ولا تفر تو فی جنب اللہ، ذات الہی کے مسئلے میں گمراہ نہ ہو جانا، فقط علمکم اللہ کتابا، اللہ تمہیں اپنی کتاب دے چکا، قیامت میں نہ کہنا کہہ رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ، ونہجا لکم سبیلا، اور اللہ نے اپنا راستہ کھول دیا، اپنا راستہ ظاہر کر دیا، لیعلم الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تاکہ سچے مومن کا بھی پتہ چل جائے اور جھوٹے مومن کا بھی پتہ چل جائے، وأحسنوا كما أحسن الله إليكم، اپنے ظاہر اور باطن کو بہتر سے بہتر بناؤ، وآتوا أعداءه، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرو، وجاهدوا في الله حق جهاده، اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جو حق سے جہاد ہے، واشتباكم وسماكم بالمسلمين، اس نے تمہارا انتخاب کیا اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور یہ اعلان کیا، لِيَحْلَقَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو بھی ہلاک ہوگا وہ میری طرف سے حجت آنے کے بعد ہلاک ہوگا، اور جو زندہ بچے گا وہ میری حجت کی وجہ سے زندہ بچے گا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، فاکثروا ذکر اللہ، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو، واعلموا انہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کا ذکر ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ بہتر، واعملوا لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے ابھی سے تیاری کر لو، فَإِنَّهُ مَنْ يَصْلَحُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَصْلَحُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، جو اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کرتا اللہ اس کے اور انسانوں کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي بِالْحَقِّ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَفْتُونَ عَلَيْهِ، یاد رکھو اللہ کا حکم انسانوں پہ چلتا، انسانوں کا حکم اللہ پہ نہیں چلتا، وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ، اللہ انسانوں کا مالک ہے، کوئی انسان اللہ کا مالک نہیں ہو سکتا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اور اسی مقام پر علامہ مجلسی لکھتے ہیں، اسی لیے روایات معصومین جس خطبہ جمعہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، موت کا تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر اسلام سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں، جن کے خیال میں اللہ کا رسول انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ان کے شہر میں آیا، مگر پیغمبر تقوی کی بات کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بات کر رہے ہیں، موت کے بعد کے عذاب کی بات کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ صحیح اسلام یہ کہ جس میں عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، ذکر خدا کی نصیحت بھی ہے۔ اس کے بعد بنو سالم کو خدا حافظ کہہ کے پیغمبر آگے چلے، اب مدینہ قریب آتا جا رہا، اور مدینے والوں کے دل دھڑک رہے، پتا نہیں پیغمبر اسلام جس کے گھر کا انتخاب کرے، کہاں پہ پیغمبر اسلام قیام کرے۔ اور اس موقع سے ہمیں بہت پرانی بات یاد آ رہی، جو آج سیرت رسول کی 59ویں تقریر، غالباً شروع کی دستکاریر میں سے ایک میں یہ بات آئی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ بات بیان ہو چکی، مختصراً اس کو دوہرا دوں، مدینے والوں کے دل دھڑک رہے، وہاں پہ آپس میں تیاریاں شروع ہو چکی، کوئی کہتا ہے میں رسول کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں رسول کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، بعض روایتوں میں ہے کہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کر لی جائے اور دیکھا جائے کہ کس کا نام نکلے گا، اور نام کس کا نکلنے والا ہے، یہ سعادت کس کو ملنے والی ہے، جس کے بزرگوں نے ایک ایسی نیکی کی تھی جو آج ان کی اولاد کے کام آنے والی۔ تاریخ بتا رہی کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کے ایک حاکم میں جس کا نام صبا، اس زمانے کا سب سے بڑا حکمران، علامہ مجلسی نے لکھا کہ دنیا میں 5 ایسے بادشاہ گزرے جنہیں پروردگار نے ساری دنیا کی حکومت دی، ان میں سے ایک یہ صبا، ساری دنیا پہ اس کی حکومت، اور وہ ساری دنیا کا دورہ کرتا رہتا،
ایک مرتبہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے مکے کا رخ کر لیا. مکہ ایک صحرائی علاقہ, ایک پہاڑی علاقہ, نہ یہاں پہ کوئی چیز اگتی, نہ یہاں پہ کوئی بڑی آبادی. وہ ایران جاتا, وہ روم جاتا, وہ افریقہ جاتا. آج پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اپنے لشکر کا رخ مکے کی جانب کر دیا. جب مکے کے قریب پہنچا تو ہر جگہ طریقہ ہوتا کہ بادشاہ کے قافلے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے قافلے جاتے جو شہر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بادشاہ پیچھے آ رہا. جہاں جہاں تو آ گیا ہر جگہ اس کا استقبال ہوا, لیکن مکے کے قریب پہنچا تو مکے سے کوئی نکل کے اس کی خیریت پوچھنے بھی نہیں آیا. سارے مکے میں وہی سناٹا, لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے, انتہائی خطرناک ہوا. اپنے مشیروں سے پوچھا یہ کون سا شہر جہاں کے لوگوں کا اتنا دماغ خراب ہے. اس کا جملہ تھا کہتے اور اس اللہ کے گھر پہ ان کو اتنا فخر اور اعتماد کہ اپنے آگے یہ کسی کو کوئی اہمیت اور ویلیو سمجھتے ہی نہیں. دبانے کا اچھا اس ایک گھر کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہوا, میں اس گھر ہی کو ختم کر دوں گا تاکہ اس کے بعد انہیں میرے آگے جھکنا پڑے. ایک ابراہ تھا جس نے ارادہ کیا مگر اس سال جس سال پیغمبر پیدا ہونے والے. ایک صبح تھا جس نے ارادہ کیا 1000 سال پہلے. تیار کیا اپنے لشکر والوں کو, تیار ہو جاؤ کل صبح ہمیں جا کے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا. رات کو جو یہ حکم دینے کے بعد آرام کے لیے آیا تو ایک مرتبہ جو طبیعت خراب ہو, عجیب و غریب بیماری اسے لاحق ہو گئی. اس کے کانوں سے خون جاری ہو گیا, اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا, اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا. فقط خون ہی جاری نہیں ہوا, اتنی شدید اذیت و تکلیف کہ تڑپا جا رہا. حکمران طبیبوں کا ایک بڑا لشکر لے کے اپنے ساتھ نکلا کرتے. صبح تو گھومتا بھی ساری دنیا میں, بڑے سے بڑے طبیب کو بلا دیا گیا. بادشاہ کے طبیبوں وہ تو ہی سب کے سب اسپیشلسٹ تھے, یہاں تو بہترین طبیب تھے. سب آئے دوائیں کر کر کے تھک گئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ صبح آ گئی. اب کون سا کعبہ اور کون سا حملہ, لشکر اپنے بادشاہ کی حالت کو دیکھ رہا, یہاں جان کے لالے پڑے جا رہے ہیں. تو سارا حکم لوگ فراموش کر چکے اور جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا اور حالت خراب ہوتی جا رہی. یہاں تک کہ ایک منزل آئی کہ طبیب نے ڈرتے ڈرتے, جو شاہی طبیب ہے ان تمام طبیبوں کا سربراہ, ڈرتے ڈرتے کہا کہ اے حاکم وقت ہماری دوائیں ساری ختم ہو گئی اور جیسے جیسے وقت ملے گزرے گا آپ کی یہ بیماری اور بڑھے گی اور موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں. وہ منزل آ گئی کہ طبیب جو ایک عام مریض کو بھی اس کی بیماری نہیں بتاتے, کہاں حاکم کو اس کی بیماری بتانا. مگر نہیں, طبیب نے دیکھا کہ اب تو اس کے بچنے کا امکان ہی نہیں, چنانچہ وہ ڈر بھی نکل گیا. کہا اب آپ کا علاج فقط موت ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں. اتنا طاقتور حکمران, اتنا باجبروت حکمران اور ایک مرتبہ اتنا بے بس و بے بس, موت سامنے کھڑی اور کوئی علاج نہیں کر سکتا. گھبرا کے اپنے مشیروں کو بلایا, دور دور تک اعلان کرا دو کہ اگر کوئی میری اس بیماری کا علاج کرے گا تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. یہ ساری حدیث میں پڑھ رہا ہوں, جو ہمارے پاس 3-4 حدیثیں ہیں ان سب کا خلاصہ. ایک مرتبہ یہ اعلان ہو گیا, چاروں طرف ہڑتالیں دوڑ گئے. ہمارا بادشاہ یعنی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اس دور میں, کوئی اس کا علاج کرے تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. یہ حدیث میں ہے کہ آخر میں اس کے وزیروں میں سے ایک آگے بڑھا. یہ وہی وزیر تھا جس طرح فرعون کے دربار میں مومن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, اس کے بھی وزیروں میں ایک وزیر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نہیں, اعلان سن کے ایک شخص باہر سے آیا, کالا کپڑا پہنے, کالا لباس پہنے ہوئے. آنے کے بعد کہا کہ اے حاکم میں تیرا علاج کر دوں گا. حاکم کے لیے اس وقت اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں, کہا جلدی سے علاج کرو, تکلیف بڑھتی چلی جا رہی, موت آنکھوں کے سامنے. کہا لیکن میری ایک شرط, ایک شرط کہ میں تنہائی میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا, کوئی یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. عام حالات میں شاید بادشاہ اس شرط کو قبول نہ کرتا, لیکن موت سامنے نظر آ رہی, کوئی مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیوں کروائے گا, تو مجھے مرنا ہی مرنا, کیوں اپنی جان کو کوئی آدمی خطرے میں ڈالے گا. چنانچہ اسے اطمینان تو تھا, اندازہ کریں کہ مایوسی کی وہ حالت کہ تنہا کمرے میں بیٹھنے کو تیار. کوئی عام آدمی نہیں, کوئی چھوٹا سردار نہیں, اس زمانے کی پوری دنیا کا حکمران, سب کو باہر بھیج دیا گیا. اور اس کالے لباس پہننے والے دانش مند نے, جو ایک روایت کے مطابق اسی کا وزیر ہے, ایک روایت کے مطابق اعلان سن کے مکے سے آیا, ایک ایک سوال کرنا شروع کیا. اس کے بعد بہت سارے سوال کرتے کرتے آخر میں کہا یہ تو بتاؤ, یمن کا رہنے والا حکمران اس جنگل میں کیا لینے آیا. تو باپ بہت یاد آیا، تو باپ خود بھول گیا اپنی مصیبت، اب یاد آیا، ہاں میں یہاں تو اس لیے آیا کہ مکے پہ مجھے حملہ کرنا اور اس خانہ کعبہ کو مجھے مسمار کرنا تھا، منہدم کرنا، جس کی وجہ سے مکے والے میرے استقبال کو بھی باہر نہ آئے۔ بس ایک مرتبہ مسکرا کے یہ کہتا کہ یہ ہے تمہاری بیماری کی اصل وجہ، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ عام حالت میں یہی جملہ تو ایک دو باتیں کہہ لے، وہ تو چھوڑے، اس کے خاندان میں کوئی آدمی زندہ باقی نہ بچے گا، لیکن جب خود کو موت آ رہی اور جب انسان پریشانی الٹی سیدھی ہر دوا اور ہر علاج کرانے کو تیار، تو نہ کہ اس وقت گھبرا کے کہا کیا مطلب، کہا کہ بہت آسان، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرو اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا۔ جیسا کہ دل کی لگی تو بہرحال بہت بری ہوتی، جس وقت صبح نے یہ دیکھا کہ چلو کوئی حرج نہیں ہے، اس علاج کو بھی آزماؤ، سچے دل سے توبہ کی، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ تیرے گھر کی جانے نگاہ بند اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، اور ایک دم سے اس نے دیکھا میری حالت بدل گئی، خون آنا بند ہو گیا، فقط بند ہی نہیں ہوا بلکہ رفتہ رفتہ جسم میں طاقت و توانائی آتی جا رہی، رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی چلی جا رہی، اور کہاں وہ جو روز بروز کئی ہفتوں سے بیمار ہوتا جا رہا، ساری کمزوری بھی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اگلی صبح جو آئی تو حکمران دوبارہ اپنی اسی پرانی حالت میں پلٹ چکا، اب تو ایک مرتبہ اس کا اعتقاد بڑھ گیا، ایک مرتبہ اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے دوبارہ سجدہ کیا توبہ کے کفارے میں، بلکہ مکے میں داخل ہوا، مکے والوں سے معافی مانگی اتنے بڑے حکمران نے، اور حکم دیا کہ اس خانہ خدا کہ جس کی بد احترامی کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب اور جس کے احترام کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت مجھے ملی، اب میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ اپنے پورے لشکر کو لے کے مکے میں آیا، تھوڑی دیر پہلے یعنی چند دن پہلے اس کا لشکر کعبے کو ڈھانا جا رہا تھا، اور اب اس کا لشکر کیوں آیا ہے؟ وہی لشکر، یہ لشکر مکے والوں پر دوبارہ ظلم کر رہا ہے، نہیں ظلم نہیں، مکے والوں پہ دوبارہ سختی کر رہا ہے، مگر کیوں؟ خدا کے دل میں اپنی توبہ کے بعد جو ایک مرتبہ وحدانیت خدا کا تصور پیدا ہوا، تو ایک حکم دیا کہ جاؤ کعبے، جتنے بھی بت رکھے گئے سب نکال کے توڑ ڈالو۔ پہلی دفعہ تو صبح نے توڑے، مکے والے تو برداشت نہیں کریں گے، مگر اب وہی لشکر جو کل خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، آج خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہا، مکے کا کوئی آدمی بھی ذرا اعتراض کرنا چاہتا یہ لشکر فوراً اسے دبا دیتا۔ سارے بتوں کو توڑا گیا، خانہ خدا کو پاک کیا گیا، اور پھر مکے والوں کی تعلیم کے قلب کے لیے کہ بہرحال یہ خانہ خدا کے پڑوسی، بہرحال یہاں کے مجاور، اس نے سارے مکے کی دعوت کی۔ مکہ وہ علاقہ جہاں لوگوں کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملا کرتا، گدلا پانی، میلا پانی، مہینوں کا جمع شدہ پانی استعمال کرتے، خصوصی طور پہ یمن سے شہد کے شہد منگوایا گیا اور پورے مکہ کو پانی کی جگہ شہد پلایا گیا، یہ مکے والوں کے لیے بہترین دعوت تھی، سب کے دل بھی اس کی جانب مائل ہوئے۔ اس کے بعد اس نے ریشمی غلاف تیار کرایا، خانہ خدا اور بغیر غلاف کے، اس وقت کا غلاف نہیں تھا، ریشمی غلاف میں چڑھاؤں گا، مگر جب اسی رات کو سویا جس کے اگلے دن غلاف تو آج تیار ہو کے آ گیا، کل یہ غلاف چڑھانا، رات کو سویا خواب میں بشارت ہو، خبردار خانہ خدا کو ریشمی کپڑے میں ملبوس نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے اگلے دن اپنا یہ ارادہ بدل دیا، اور اب سوچا کہ سونے کے تاروں اور زردوزی سے بنا ہوا لباس ایک خوشبودار گھاس کی مدد سے تیار کرایا جائے، دوسرا غلاف کعبہ بن کے آیا، مگر پھر یہی کہ اگلے دن یہ غلاف کعبہ چڑھانا، آج رات کو بشارت ہوئی، خبردار یہ غلاف کعبے پہ نہ چڑھانا۔ تیسرے دن یمن کا وہ کپڑا کہ جو آج بھی لوگ کفن میں استعمال کرتے ہیں، اگر کہ اب وہ کپڑا تو نہیں رہا، لیکن آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ حج پر جانے والوں سے ایک خصوصی فرمائش کی جاتی کہ آپ بردے یمانی لے کے آئیے گا، یمن کی ایک خاص چادر، یہ وہی چادر جو پیغمبر کے کفن میں استعمال ہوئی، یہ وہی چادر جس کے نیچے فاطمہ کے گھر میں پنجتن کا اجتماع ہوا تھا، اس اعتبار سے اس چادر کی خاصی اہمیت، مگر یہ چادر یمن سے آتی، تو صبح کو خود یمن کا حکمران تھا، آخر میں کہا کعبے کو ریشم نہیں چاہیے، کعبے کو سردوزی کا لباس نہیں چاہیے، یعنی سونے کا لباس، اب وہی میں بردے یمانی منگواتا ہوں، اور وہ سفید لباس لٹھے کے مانند منگوایا گیا، اور جس وقت یہ لباس آیا تو رات کو بشارت ہوئی کہ ہاں یہ خانہ کعبہ کی شان کے مطابق ہے، اسی کو چڑھاؤ، خانہ کعبہ پہ اس لباس اس غلاف کو چڑھا کے اگلے دن وہ خدا حافظ کہہ کے چلا، خانہ کعبہ سے آگے کی جانب چلا۔ اب اس نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے مجھے شام جانا چاہیے, شام بہت بڑا علاقہ, مگر شام جا رہا راستے میں اسے مدینہ شہر نظر آ گیا. اس زمانے میں مدینہ یثرب کہلاتا. توبہ کر کے آیا مگر مدینے کو دیکھ ایک مرتبہ پھر اس کا ذہن پلٹا. اتنا خوبصورت شہر مدینہ آج بھی عرب کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے, کیونکہ سبزہ بہت, کھجور بہت اور کھیت بڑے زرخیز. اس زمانے میں تو مدینہ انتہائی دولت مند تھا. ایک مرتبہ اپنی توبہ کو توڑا, مدینے پہ حملہ کر کے مدینے والوں کا خون بہاؤں گا. اور عین اسی موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے توبہ وہ پہلا مسلمان بنا کہ جس نے مدینے میں کھڑے ہو کر, جہاں آج مسجد النبوی ہے وہاں پہ پیغمبر کے لیے ایک مکان بنایا تھا. مگر یہ بات کا واقعہ, کیونکہ مجھے ہر صورت میں وقت کی پابندی کرنا, تو آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. انشاءاللہ یہ تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی کہ مدینے میں جا کے مدینے پہ حملہ کرنے والا آخر کیا تبدیلی آ گئی کہ پیغمبر کے لیے پہلے سے ایک مکان بنا کے جا رہا, ہزار سال پرانا مکان. اور اسی حوالے سے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کی بھی کچھ فضیلت سنیں گے. تو تاریخ ہجرت 11ویں تقریر اس منزل پہ اختتام کو پہنچی کہ پیغمبر نماز جمعہ پڑھا بالکل مدینے میں داخل ہونے والے. مدینے میں جھگڑا چل رہا ہے کہ پیغمبر کہاں رہیں گے. شاید آپ نے اس دوسری روایت سے اندازہ کر لیا کہ پیغمبر اسی مکان پہ آ کے رہیں گے جو ہزار سال پہلے ان کے ایک ماننے والے نے ان کے لیے بنا دیا تھا. البتہ وہ مکان کیسے بنا اس کے لیے ہزار سال تو نہیں مگر ایک ہفتے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. آئندہ منگل میں ہماری گفتگو میں پہلے یہ روایت مکمل ہوگی, اس کے بعد اس مکان میں جو پیغمبر کے لیے بنایا گیا ہے پیغمبر کی آمد اور ہجرت کا واقعہ مکمل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ 12 تقریروں کے بعد ہجرت کا واقعہ مکمل ہوگا. پھر اگر کبھی موقع ملا تو ہجرت کا مقصد, ہجرت کا فلسفہ, ہجرت کا پیغام, آج کے دور میں ہجرت کی اہمیت, یہ 7-8 تقاریر کا موضوع ہے. وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر. سیرت رسول میں واقعات ہی اتنے زیادہ کہ کسی اور عنوان سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں رہتا, مگر میں نے اپنے آپ پہ یہ لازم رکھا ہوا کہ سیرت رسول کے فوراً بعد جو ان تمام محنتوں کا مقصد, جس کے لیے اللہ کا رسول اپنا آبائی وطن مکہ چھوڑ کے مدینے آیا, خانہ کعبہ کو چھوڑ کے بیاب و گیا علاقے میں آیا, اس مقصد کو بھی آپ تک پہنچایا جائے. اور وہ چند مسائل جو ہر ہفتے تقریر کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں, انہی میں سے 2 یا 3 مسئلے آج کے لیے بھی آپ کو زحمت دی جائے گی. ایک مسئلہ تو ایسا کہ کئی دفعہ بیان کیا گیا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا, تو میں نے سوچا کہ چلے آیت اللہ خوئی کی تحریر اور مہر کی صورت میں جو مسئلہ میرے پاس موجود ہے وہی میں پڑھ کے آپ کو سنا دوں. کیونکہ یہ مسئلہ گھروں میں بھی پیش آتا ہے, سفر میں بھی پیش آتا ہے, خصوصاً ریل کے سفر میں. جس اعتبار سے اگر سے جو مسئلے جاننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا بچکانا مسئلہ ہے, بچوں جیسا مسئلہ, مگر جن لوگوں کو ذرا زیادہ وہم و شک ہوتا, سوال یہ کیا جا رہا ہے آیت اللہ خوئی سے, جس کا جواب میرے ہاتھ میں ہے, کہ بیت الخلاء یا ٹوائلٹ وہاں کی زمین کا کیا مسئلہ. مثلاً جاتے ہیں انسان بیت الخلاء میں پیشاب کی حاجت کے لیے یا پیخانے کی حاجت کے لیے, اس پہ بیٹھتا اور ایک خطرہ اس زمین پر پڑتا ہے اور وہاں سے خطرہ ہمارے کپڑے پہ آ گیا, ہمارے جسم پہ آ گیا, ہمارے لباس پہ آ گیا. خاص بیت الخلاء کی زمین, یہ مسئلہ تو اب سب کو معلوم ہو گیا کہ عام سڑکیں, عام بازار, عام زمین تو بالکل پاک, لیکن خاص وہ بیت الخلاء کے جو خائی نجاست کا مرکز, جہاں پہ نجاست ہی نجاست ہوتی, وہاں کی جو زمین ہوتی ہے, جو فرش, اس فرش کے اوپر جو قطرے گرتے ہیں اور پھر ہمارے کپڑے یا جسم پہ آتے, اس کا کیا مسئلہ. جو جیسا میں نے کہا جس کے بارے میں تقریباً ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں پہ نجاست زیادہ پائی جاتی, اس کے بارے میں کیا مسئلہ. تو فرماتے ہیں آغا سوئی پرتی بہن آن و سائر زمین حالی, بیت الخلاء کی زمین اور عام زمین میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ سائر میں نجاست ندارت محکوم بطہارت, کہ جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ قطرہ جو گر کے اچھلا ہے یہ نجس ہو گیا, یقین نہ ہو اس کو آپ پاک سمجھیں گے. وہ اعتباری بے زن نظمی, اور اگر آپ کو زن ہو رہا, زن کا مطلب کیا, کافی آپ کا دل کہہ رہا, کافی حد تک آپ کا دل گواہی دے رہا کہ یہ زمین تو ہم کو نجس لگ رہی, صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام اور شام سے رات تک کتنے ہی لوگ آتے جاتے ہیں, نجاستیں گرتی رہتی, زن بھی ہو رہا. زن کا مطلب یہ ہے روپے میں 12 آنے، روپے میں 13 آنے، روپے میں 14 آنے. آپ کا دل کہہ رہا کہ یہاں نجاست ہوگی. 70% 80% آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ نجاست، مگر یقین نہیں ہے آپ کو. پورا یقین ہونا چاہیے کہ نجاست. تو بیت الخلا یا ٹوائلٹ کی زمین کو بھی پاک مانا جائے گا جب تک کہ پورا پورا 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے یا بالکل اطمینان یقین کے قریب قریب. تو جب بیت الخلا تک کے بارے میں اسلام اتنی سہولت دیتا، ریل میں کتنے ہی لوگ ہیں، کیونکہ ریلیں تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی ریلیں ہر جگہ پہ ٹنکیاں ٹپکتی رہتی ہیں، بیسن ٹپکتے رہتے ہیں، پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ کوئی جا کے آتا ہے کہتا میں تو نجس ہو گیا، اور اس نجاست کی وجہ سے اول تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، اور پڑھتا ہے نماز تو بالکل بے یقینی کے عالم کے اندر. سفر میں جیسے ہم لوگوں کو مکے مدینے اتنے سفر کرنا پڑتے، حجاج کرام ساتھ میں حاجیوں کے بارے میں آپ کو پتا، وطن کے اندر وہ کتنا ہی باجی کیوں نہ ہو لیکن وہاں جا کے وہ جب حاجی بنتا تو کم از کم اس سفر کے اندر وہ بڑی احتیاط کرتا، اور ایسا لگتا ہے کہ ان سے مقدس و متقی کوئی آدمی ہی نہیں. تو وہاں پہ مکے اور مدینے کے دوران جو راستہ بسوں میں ہم جاتے تو عام طور پہ انتہائی ناقص و بےہودہ انتظام ہوتا ہے طہارت کا، جس کی وجہ سے ہر وہ آدمی جو سفر حج کے لیے جا رہا اپنے آپ کو نجس سمجھ کے باہر آ جاتا، اور اس سفر کے اندر اس کی نمازیں قضا ہو جاتی. یہ صرف وہم اور شک ہے. آپ نے سنا کہ روپے میں 14 آنے بھی آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نجس ہو گیا ہوں، اس لیے کہ بیت الخلا کا فرق ہے. 70-80% بھی آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نجس ہو گیا ہوں، تب بھی بیت الخلا کا فرض بھی پاک مانا جائے گا. اکن آپ کو اپنے دل میں نجاست کا تصور نہیں لانا جب تک کہ پورا پورا 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا، یہ کچھ مختصر مسئلے. ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ دعائے طائف کس کتاب میں. دعائے طائف سے مراد غالباً وہ دعا ہے کہ جو سیرت رسول کی 49ویں یا 48ویں تقریر میں آئی تھی، جب پیغمبر طائف سے آئے تو ایک دعا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے. یہ آیات القلوب کی دوسری جلد کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ میں نے بعض صاحبان ایمان کو بھی یہاں دی ہوئی. اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے سکوں، ان سے حاصل کر لیا جائے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا کلیجی اور مغز کھانا مکروہ. کلیجی کھانا تو یقیناً مکروہ ہے، مغز کی کراہیت ثابت نہیں. اچھا، البتہ یہ مسئلہ جانوروں کے مغز کا ہے، انسانوں کا مغز تو آپ بے شک کھا سکتے ہیں جب تک کہ اذیت مومن کا مسئلہ نہ پہنچے. اب اس کے بعد ایک سوال یہ آیا کہ جو مہندی ہم ہاتھوں سے لگاتے ہیں اس سے وضو ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ سوال ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوال ہے کہ ہاتھوں پہ رنگ یا سیاہی لگنے سے وضو نہیں ہوتا، اور مہندی پہلے اصلی آتی ہے، پہلے جب تھی اصلی آتی اب اس کے اندر عرق وغیرہ شامل ہوتا، ہمیں پتا نہیں کہ یہ اصلی مہندی ہے یا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہاتھوں سے اکھڑ کے نکلتی. تو پوچھا گیا ہے کہ جو مہندی آج کل آتی ہے وہ لگائیں یا نہ لگائیں. اچھا، یہ جو سوال ہے اس سوال کے اندر پہلا سوال کا حصہ وضو کے بارے میں ہے، دوسرا حصہ ہے کہ ہم لگائیں یا نہ لگائیں. جو آج کل ہماری خواتین پردے دار خواتین بھی، ان کے اعتبار سے تو مہندی نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا مسئلہ آغاز ہوئی کہ یہاں پہ احتیاط واجب ہے کہ عورت کو پردے میں اپنے ہاتھ بھی چھپانا. اچھا، آغاز ہمیں نہیں اجازت دیتے ہیں کہ ہاتھ کھولے جا سکتے، لیکن اگر ہاتھوں پہ کوئی زینت ہے تو ہاتھ چھپانا پڑے گا. مہندی یقیناً زینت، مہندی اگر لگی ہوئی ہے ہاتھوں پر تو ہاتھ کا چھپانا تمام مجتہدین کے نزدیک واجب، چاہے آپ ایران کی مثال دیں چاہے آپ امام خمینی کا فتویٰ بتائیں. بہرحال مہندی لگی ہو تو چھپانا، ہاتھ چھپانا واجب. تو اس اعتبار سے میرا مشورہ تو یہی کہ اگر آپ کو اپنی حالت دیکھ کے پتا ہے کہ نہیں ماحول ایسا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں چھپا پائیں گے، تو وضو کو ایک طرف رکھتے ہوئے پردے کے مسئلے کی وجہ سے مہندی نہ لگائی جائے جب تک کہ آپ کو اپنے آپ میں یقین نہ ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں کو چھپا لیں گے. اب ہاتھوں کو چھپانے کا مقصد فقط دستانے نہیں، دستانے سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں، برقعے سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں، چادر سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہاتھ چھپانا پڑے گا. اور اگر اس سے ہٹ کر آپ کا مسئلہ فقط وضو کے بارے میں، آپ کہیں کہ وضو کا مسئلہ بتائیے باقی نصیحتیں رہنے دیں وہ ہم خود بہتر سمجھ لیں گے، تو وضو کا مسئلہ یہ کہ ہر وہ چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دے وہ نہیں ہونی چاہیے ہاتھوں پر. اچھا، اب انہوں نے لکھا کہ رنگ اور سیاہی، نہیں سیاہی کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی، بال پین کی اگر سیاہی ہے تو مسئلہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو عام قلم کی سیاہی آتی یہ وضو کو وضو میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ اسلام نے دنیا کی چیزوں کی دو قسمیں بتائیں. ایک وہ چیز ہے کہ جب آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ لگائیں گے تو اس کی ایک تہ جمع ہو جائے گی ہاتھ کے اوپر، ایسی تہ کہ آپ اکھاڑیں تو اکھڑ آئے گی. وہ اگر ہاتھوں پر ہو تو وضو میں غلطی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی کہ اپنا رنگ وہ ہاتھ کی کھال کو دے دیتی ہے، خود وہ چیزیں نہیں جمتی، وہ تو آپ کے ہاتھ میں آئی اور گر گئی، مگر وہ رنگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ آپ کی کھال پہ منتقل کر دیتی ہے. ایسی چیزیں کہ جن کا رنگ کھال پہ آیا ہے خود وہ چیز نہیں آئی، یا آئی تھی مگر ہاتھ رگڑنے میں گر گئی، تو ان چیزوں سے وضو میں فرق نہیں پڑتا. سیاہی زیادہ تر جو قلم کی سیاہی وہ ایسی ہی کہ جس وقت آپ اسے ہاتھ پہ لگائیں گے تھوڑی دیر تو شاید وہ رہے، پھر وہ جذب ہو جائے گی اور فقط اس کا رنگ کھال پہ آ جائے گا، خود سیاہی کے جو ذرے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے سیاہی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں رنگ کے بارے میں آپ نے ایک طرح سے ٹھیک کہا، وہ بھی ہر جگہ نہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی رنگین کپڑے وغیرہ آپ نے پکڑے آپ کے ہاتھوں پہ رنگ لگ گیا، یہ رنگ سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور بعض جو مثلا دیوار وغیرہ پہ پینٹ ہوتا اس میں رنگ کی تہ جمع ہو سکتی. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رنگ یا سیاہی سے وضو غلط نہیں، مسئلہ ہے تہ جمنے. اگر ان چیزوں کی تہ جمی ہے تو وضو غلط، اگر تہ نہیں جمی ہے خالی ان کا رنگ حال پہ آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو صحیح. مہندی میں بے عین ہی یہی مسئلہ چلے، یہ یقین آپ کو کرنا کہ مہندی جو لگائی جا رہی شروع میں تو مہندی کی ایک تہ ہوگی، لیکن وضو کے وقت کیا مہندی کی تہ ہاتھ پہ رہتی ہے تو یقیناً وضو غلط، یعنی مہندی اکھڑ جاتی ہے فقط اس کا رنگ ہاتھ پہ آتا. تو یہ پہلی مہندی میں تو صرف رنگ آتا تھا جو پہلے زمانے کی مہندی ہوتی. آج کی مہندی کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ رنگ جمتا ہے ہاتھ پر یا تہ جمع ہو جاتی. اگر آپ فیصلہ نہ کر پائیں تو آس پاس جو دوسری خواتین ہیں ان سے پوچھئے گا. اگر ساری عورتیں پریشان ہو جائیں اس صورت میں جب شک ہو رہا کہ یہ مہندی تہ جم رہی ہے یا تہ اکھڑ جائے گی رنگ آ رہا، اگر آپ نے لوگوں سے پوچھا اور پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر یہ یقیناً واجب ہو جائے گا کہ آپ مہندی کو غلط سمجھیں. کیونکہ ایک مسئلہ کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں تحقیق کے باوجود پتا نہ چلے کہ وہ رکاوٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، وہ تہ جمع ہو گئی ہے یا خالی رنگ ہے، اس کو غلط سمجھا جائے گا اور وضو باطل ہو جائے گا. اس صورت میں آپ مہندی نہ لگائیں، پرانی والی مہندی کہیں سے ڈھونڈ کے نکالیے. اور اگر پرانی مہندی، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس پرانی مہندی پڑی اس کو اسٹاک نکالنا ہے تو اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ آپ یہ مسئلہ بتائیے تاکہ کم سے کم ہمارا یہ اسٹاک نکلے، یہ ایسی بات تو نہیں ہے. ایک مسئلے سے مسئلہ نکل آیا تو میں نے بتا دیا کہ جو پرانی مہندی جس کے اندر وہ مہندی کا پاؤڈر ہٹ جاتا تھا خالی رنگ آ جاتا تھا وہ لگائیے. اور اگر نہیں یہی نئی مہندی آپ کو مل رہی اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی روکتی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں ویسے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے مہندی لگانا. اگر لگا لی مہندی تو پھر تیمم کرنا پڑے گا، بلکہ بہتر کہ وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں اتنے دن تک جب تک کہ یہ مہندی نہیں چھوٹ جاتی. آخری سوال، ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں سجدوں کے بعد ہم نے تشہد نہیں پڑھا اور بے خیالی میں ہم کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے، اور یاد آ گیا کہ یہ تو مغرب کی نماز ہے اس میں چوتھی رکعت نہیں ہوتی، تو کیا کریں؟ بہرحال جب تک کہ چوتھی رکعت کے رکوع میں آپ نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں. کھڑے ہونے سے یاد آیا کہ یہ چوتھی رکعت، ان کا مسئلہ یہی کھڑے ہوتے ہی یاد آ گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ کی نماز صحیح، فوراً آپ واپس بیٹھ جائیے، تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر دیجیے. اور اس کے بعد آغا خمینی کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آغا خوئی کہتے ہیں احتیاط واجب کہ جو آپ غلط کھڑی ہو گئی کہ قیام بھیجا اس کے لیے دو سجدے صاحب کے کر لیں، مگر احتیاط واجب ہے تو اس میں بھی آپ آغا خمینی کی بات مان سکتی اور آپ کے یہ سجدے جو ہیں سجدہ صاحب بھی نہیں رہے گا. تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی بھولے سے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، بیٹھ جائیے تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر کے بھول جائیے مسئلے، تو آپ کی یہ نماز بالکل صحیح ہے. اچھا اسی کا ایک آخری ٹکڑا ان کا یہ کہ یہ تو مغرب کا مسئلہ تھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے دوران دوسری رکعت میں تشہد کے بعد بھولے سے میں نے سلام پڑھ لیا اور بعد میں یاد آیا تو کیا نماز احتیاط پڑھنا ہوگی؟ اگر سلام پڑھ لیا اور وضو ٹوٹنے سے پہلے یا قبلے سے ہٹ جانے سے پہلے یاد آ گیا. ایک تو یہ ہے کہ سلام ختم کرتے ہی یاد آ گیا, تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. سلام کو کینسل کریں, یعنی خود دل میں کہیں کہ یہ غلط سلام میں نے پڑھا, اور کھڑی ہو کر آپ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیے جو عام طریقہ. بعد نماز اب تو سجدہ صاحب آپ کو کرنا ہوگا, تمام مجتہدین کا فتویٰ. یہ تو اس کے لیے مسئلہ ہے جس سے سلام کے فوراً بعد یاد آ جائے. نہیں, اگر تسبیح بھی پڑھ لی, دعا مانگ رہے تھے اس وقت یاد آیا, یعنی سجدہ شکرانہ کر رہے تھے اس وقت یاد آیا, یا اس کے بھی بعد جب زیارت پڑھ رہے تھے تب یاد آیا, پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹے, قبلے سے آپ نہ ہٹے, بوالات ختم نہ ہو, جب بھی یاد آ جائے فوراً آپ اپنے آپ کو نماز میں سمجھ لیجیے, اور آپ کا سلام کینسل, آپ کھڑے ہو کے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیے, بعد نماز سجدہ صاف کیجیے. لیکن اگر اتنی دیر کے بعد یاد آیا کہ آپ یا تو قبلے سے ہٹ چکی ہیں, یا وضو ٹوٹ گیا ہے, یا موالات ختم ہو گئی, تو اب یہ پوری نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. جو مسئلہ آپ کا ہے اس میں نماز احتیاط کی قطعاً گنجائش نہیں, کیونکہ اس میں دو ہی صورت ہے, یا نماز پوری پڑھنا ہے یا یہی نماز صحیح ہے اور سجدہ صاف کرنا. یہ باتیں مکمل ہوئیں. آج کیونکہ ولادت کی شب ہے, اس اعتبار سے مصائب کی گنجائش نہیں ہے. ولادت کی شبیں ان شبوں میں سے ایک ہے جو واقعاً ہمارے لیے خوشی کا موقع لاتی ہیں, اس اعتبار سے ان شبوں کا کم سے کم یہ تو حق کہ جس رات کو اور اگلے دن کو ہم مکمل طور پہ خوشی منائیں. مجھے کہنا تو بہت کچھ چاہیے تھا شب ولادت کی مناسبت سے, لیکن میرا موضوع ایک ایسا موضوع کہ جس میں گنجائش نہیں ہے کسی اور طرف جانے کی, تو ایک مسئلہ میں بتا دوں اس شب ولادت کی مناسبت سے. یہ مسئلہ ایسا کہ بہت ڈرتے ڈرتے اس کو بیان کیا جاتا, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں نے, بعض لوگوں نے اپنے آپ کو محبت اہل بیت کا ایسا ٹھیکیدار اور اجارہ دار سمجھ لیا کہ جہاں کہیں کوئی مقصد اہل بیت کی بات آ جائے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کو شیعہ سے یا دین اہل بیت سے خارج کرنے کا حق رکھتے. پھر بھی بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے تو میں بتا رہا ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ولادت کی شب میں نکاح کرنے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. بس یہی مسئلہ ہے جس پر آپ کی زحمت ہے تمام. دیکھیں اہم مسئلہ ہے, توجہ دیجیے. ولادت کی شب میں نکاح کو بہت اہم سمجھا جاتا, یعنی واقعاً ایک باپ یا ماں کی بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے جب وہ دیکھتا کہ جن تاریخوں میں میں اپنی اولاد کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اتفاق سے اس میں کوئی ولادت پڑ رہی ہے. اچھا یہ تو ٹھیک ہے, بہت یعنی ایمانی سوچ اور ایمانی فکر کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن کبھی ایک مسئلہ آ جاتا کہ جن تاریخوں میں ولادت امام ہے انہی تاریخوں میں قمر در اقرب بھی پڑ جاتا. قمر در اقرب ایک ایسی تاریخ جس میں انتہائی کراہیت ہے نکاح, اور نکاح کے علاوہ بھی شادی شدہ زندگی قمر در اقرب میں احتیاط کرنا پڑتی. تو ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی شب اور ایسا دن آ رہا کہ ایک طرف اس میں ولادت امام جیسی اہم ترین برکت شامل ہو گئی, دوسری طرف قمر در اقرب ہے کہ جس کی اسلام میں بڑی مذمت آئی کہ قمر در اقرب نہ تو نکاح کرو اور نہ ہی جو مقصد شادی ہے اس کو پورا کرو, تعلقات سے اجتناب کرنا. جب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم کس چیز کو اس میں ترجیح دیں. آج اگر فرض کیجیے کہ قمر در اقرب بھی ہو تو آج کی رات ولادت کی برکت سے شادی کرنا بہتر ہے یا قبر در اقرب کی وجہ سے ولادت کی بھی رات کو چھوڑ دینا پڑے گا؟ اور ولادت کے علاوہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کی رات کوئی نکاح کے مقصد کو پورا کرنا چاہے, اگر قمر در اقرب بھی ہو رہا ہو تو کیا چیز بہتر. یہ بڑا اہم مسئلہ, کیونکہ بہرحال مومن آسانی سے اس کو نہیں مانے گا. اگر ولادت امام تو کائنات کی اہم ترین خوشی ہے, اس میں تو ہر چیز ختم ہو جانا چاہیے. مگر یہاں دو فقہ کے اصول ہیں, المنصوص اولا من غیر منصوص. جو چیز روایت میں آ رہی بہرحال اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس چیز سے جو روایت میں نہیں ہے ہم اپنی عقیدت میں جس پہ عمل کرتے ہیں. اور دف المفتدہ اولا من جلب المنفعہ. اگر ایک چیز میں نقصان ہو اور ایک چیز میں فائدہ ہو تو نقصان دور کرنا زیادہ بہتر ہے فائدہ حاصل کرنے سے. جیسے اگر کہیں شادی ہو اور کہیں موت ہو جائے تو شادی والوں سے لوگ کہتے ہیں کہ محلے میں موت ہو گئی ہے, تم اپنی خوشیاں ذرا کم کر دو. مرنے والوں سے لوگ نہیں کہتے کہ فلاں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, تم ذرا اپنا رونا پیٹنا بند کر دو اور چپکے سے میت کو گھر سے نکال دو. اس لیے کہ فطری چیز کہ جو غم کا پہلو اور ضرر کا پہلو ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ. اس اعتبار سے فقہی مسئلہ یہ کہ قمر در عقرب کی اہمیت زیادہ ہے. اگر ولادت امام کے دن قمر در عقرب بھی واقع ہو رہا تو اس دن شادی نہ کریں, اس میں زیادہ فائدہ, یعنی وہ عام دن بہتر ہوگا. ولادت کی تاریخ سے وہ عام تاریخ بہتر جس میں قمر در عقرب نہ ہو, اس ولادت سے کہ جس میں قمر در عقرب آ رہا. قمر در عقرب کسے کہتے ہیں, یہ تفصیل آپ کو جنتری اور دینی کیلنڈر میں مل جائے کہ ہر مہینے میں دو سے ڈھائی سے تین دن قمر در عقرب رہتا. ان تاریخوں میں نہ تو تعلقات ہونے چاہیے شوہر اور بیوی کے درمیان اور نہ ہی نکاح ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رجب کے مہینے میں ولادتیں زیادہ ہیں اور اس مہینے میں بھی کوئی سے ڈھائی دن قمر در عقرب ہوگا, تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ کہیں ولادت کی خوشی میں. اچھا, ولادت کے بارے میں کوئی روایت تو نہیں آئی ہے ہمارے پاس, ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں کہ ولادت کے دن نکاح کرو. یہ تو عقیدے کی بات ہے, یہ تو محبت کی بات ہے, یہ تو دل کی بات ہے, لیکن قمر در عقرب کی خصوصی روایت آئی یہ خبردار اس تاریخ کو کبھی بھی شادی نہ کرنا, کیونکہ معصوم کا جملہ کہ اس نکاح میں میں تو خیر نہیں دیکھتا ہوں, جھگڑے لڑائی آفت, اور جہاں لڑائی جھگڑے نہ ہو غربت تنگ دستی پریشانی دشمنوں کے شر ہمیشہ اس گھرانے کے پیچھے رہیں گے جس نے قمر در عقرب میں شادی کرنے کی حماقت کی. اور وہ بیٹا جو قمر در عقرب کے نتیجے میں پیدا ہوا, معصوم کہہ رہے اس کے ساتھ کبھی خیر نہیں ہوگا, بہتر زندگی اس کی کبھی نہیں گزرے گی, ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہے. ورنہ یہ حکم امام ہمارے پاؤں میں رکاوٹ بن رہا, ورنہ ولادت امام کی خوشی سے بڑی کوئی خوشی کائنات میں نہیں ہو سکتی. کیا کرے, خود معصوم کہہ رہے ہیں اس لیے ہم حکم امام کو ماننے پہ مجبور ہیں, یعنی بالکل اس انداز کہ ولادت امام کے دل بھی اگر زہر پیا جائے تو بہرحال زہر کا اثر اپنا ہوتا, وہ ولادت کی وجہ سے زہر تبدیل نہیں ہو جاتا شہد کے اندر. یہی مسئلہ قمر در عقرب کا ہے, ورنہ ولادت کی خوشی تو سب سے بڑی خوشی. اور اس موقع پر میں ایک بات تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ولادت بھی اس امام کی کہ جو امام اس شریعت کو اتنا پھیلانے کا سبب بنے کہ پھر انہی کا قائم کیا ہوا مدرسہ چھٹے امام نے سنبھالا ان کے بیٹے نے, تو فقہ فقہ جعفری کہلائی. پانچویں امام کی شخصیت تاریخ اسلام کے ایک انتہائی اہم موقع کی شخصیت. پہلی رجب کو پانچویں امام کی ولادت تھی, اور آپ کو پتا کہ پانچویں امام کو یہ ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اعتبار کہ پانچویں امام وہ امام واحد امام کہ جن کے دادا بھی امام ہیں اور جن کے نانا بھی امام ہیں. پانچویں امام چوتھے امام کے بیٹے, چوتھے امام تیسرے امام کے بیٹے, اور پانچویں امام کی والدہ فاطمہ دوسرے امام کی صاحبزادی ہیں. حسن و حسین اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی آپس میں شادی کی, تو پانچویں امام کا یہ منفرد اعزاز ہے کہ ان کے نانا بھی امام اور ان کے دادا بھی امام, جو نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے نہ اس کے بعد کوئی مثال. اور واقعا مدینے کے اندر جس اعتبار سے یہ انتہائی خوشی تھی اہل بیت کے گھرانے میں, انتہائی خوشی تھی, یہ آخری خوشی تھی, کیونکہ پانچویں امام کے بعد جو ولادتیں ہوئی ہیں معصومین کے یہاں سب کربلا کے واقعے کے بعد ہوئی. پانچویں امام معصومین میں آخری معصوم ہے جو کربلا کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد جتنی بھی معصوم ولادتیں, کیونکہ کربلا کے واقعے کے بعد ہیں, اور معصوم کا جملہ کربلا کے بعد ہمارے گھر سے خوشی منانے کا رواج ہی ختم ہو کے رہ گیا, خوشی کی رسم ہی ختم ہو کے رہ گئی. تو پانچویں امام کی ولادت آخری ولادت ہے سن 57 ہجری کے اندر, سن 57 ہجری. اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ پانچویں امام پانچویں امامت میں پانچویں اور ساتویں معصوم, پانچویں امام ہے ساتویں معصوم ہے, پانچ اور سات تو ملا کے رکھیے تو 57 بنے گا, یہی 57 امام کی ولادت کا سال ہے. پانچویں امام اور ساتویں معصوم, اور یہی 57 امام کی عمر مبارک ہے. پانچویں امام ساتویں معصوم, پانچ اور سات کے عدد کو ملایا, یہی امام کی ولادت کا سال, یہی امام کی عمر مبارک, اور ان دونوں کو جمع کر دیا 114 امام کی وفات کا شہادت کا سال ہو جاتا. اس اعتبار سے پانچویں امام کے ان سنوں کو یاد کرنا بچوں کے لیے بھی خاصا آسان, مگر ہماری زیادہ بڑی ذمہ داری کہ ہم معصوم کی سیرت پر چلیں, معصوم کی سیرت کی پیروی کریں, کیونکہ قرآن فاطمہ کی ولادت کے موقع پر ایک اعلان کیا, انا آتینا کل کوثر, اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دی. کوثر کیا چیز ہے؟ شہزادی کا نام ہے کوثر. ہم نے تمہیں فاطمہ دی, فصلی لربک وانہر, بس فاطمہ کی ولادت کی خوشی میں نماز پڑھو قربانی دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم یا معصومہ کی ولادت کی صحیح خوشی کیا ہے کہ عبادت کی جائے اور قربانی دی جائے. اور کوئی بڑی قربانی نہ صحیح تو داڑھی منڈوانے والے ایک دن جہاں ولادت امام کا دن ہے آج تو امام کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے اپنی داڑیاں رکھتے کم سے کم یہی ایک قربانی دے دے. مذاق ہی تو اڑایا جائے گا, لوگ برا بھلا ہی تو کہیں گے عزت کی قربانی دے. بے پردہ گھومنے والی عورتیں کم سے کم یہ آج ولادت کی خوشی کو اپنی خاطر معصوم کے لیے غم اور پریشانی نہ بنائیں بلکہ اپنی بے پردگی کو قربان کر دیں امام کی خاطر. گانے سنے بغیر نہ سونے والے اور گانے سنے بغیر کام نہ کرنے والے ایک دن امام کی خاطر یہ قربانی دے دیں تاکہ صحیح معنوں میں ہمارا دعوی محبت پورا ہو جائے. پروردگارا اس پانچویں امام کا واسطہ جس کی ولادت کی خوشی آج پورا خاندان اہل بیت منا رہا ہوگا, ہمیں سیرت آل محمد اور اپنے پانچویں امام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا جن آل محمد نے اسلام کی خاطر اور ہماری خاطر اتنی قربانیاں دی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ اسی اسلام اور آل محمد کی خاطر ہم اپنے مال و عزت و آبرو و اولاد و جان ہر شے کو قربان کر دینے کو تیار و آمادہ رہے. پروردگارا معصوم کی اس خوشی کا واسطہ معصوم کے ماننے والوں کو, معصوم کے ماننے والے کے گھروں کو, خصوصاً اس محفل میں موجود مومنین کرام کو, ان کی اولادوں کو, ان کے خاندانوں کو, ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے مالا مال کر دے. پروردگارا اس خوشی میں ہمارے مرحومین کو بھی شریک بنانے کے لیے ان کی مغفرت فرما. اور پروردگارا ہماری یہ خوشی مکمل کرنے کے لیے امام ہی کے وارث اور فرزند امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بہرحال ولادت امام تو بہترین موقع ہے مرحومین کو یاد کرنے کا. اس اعتبار سے آپ حضرات سے التماس ہے سورہ فاتحہ کی جملہ مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً مرحوم علی رضا, مرحومہ شہر بانو اور مرحومہ خدیجہ بائی مہر علی کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ السمیع العلیم. میں معذرت خواہ ہوں کہ سوا گھنٹے کے بجائے آج ایک گھنٹے